والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد واقدی قاضی علی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی تنگ دستی تھی اور عید قریب آ رہی تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا اور اپنی حالت زار بیان کی. انہوں نے فوراً مجھے ایک مہر بند تھیلی دی جس میں 1200 درہم تھے. میں گھر آیا اور وہ تھیلی گھر والوں کے سپرد کر دی اور دل میں خیال کیا کہ چلو اچھا ہے، اب اپنی عید جو ہے وہ اچھی گزرے گی. ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں تھا کہ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا جس کا تعلق سادات کے گھرانے سے تھا. اس کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی تھے. اس نے کہا کہ مجھے کچھ رقم دے دو. اس کی بات سن کر میں اپنی زوجہ کے پاس آیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور اب اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. تو میں نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آدھی رقم سید زادے کو دے دیتے ہیں اور آدھی رقم ہم خرچ میں لے آئیں گے، اس طرح دونوں کا گزارا ہو جائے گا. تو یہ سن کر میری زوجہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہوا جملہ کہا جس نے میرے دل میں بہت اثر کیا. وہ کہنے لگی کہ جب آپ جیسا ایک عام شخص اپنے دوست کے پاس اپنی حاجت مندی کا سوال لے کر گیا تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی عطا کی، اب جب آپ کے پاس دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شہزادہ حاجت لے کر آیا ہے تو آپ اسے آدھی رقم دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا عشق اس بات کو گوارا کرتا ہے؟ اپنی زوجہ سے یہ محبت بھرا کلام سن کر میں نے وہ ساری رقم اٹھائی اور بخوشی اپنے دوست کو دے دی. وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. میرا وہ سید زادہ دوست جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس میرا وہی تاجر دوست آیا اور اس سے کہا کہ میں ان دنوں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں. مجھے کچھ رقم ادھار دے دو. یعنی اس نے جس تاجر دوست سے ادھار لیے تھے, اب وہ تاجر دوست اس سید زادے کے پاس پہنچا کہ میں کوئی تنگ دست ہوں, میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ تو یہ سن کر اس سید زادے نے وہ رقم کی تھیلی میرے اس تاجر دوست کو دے دی جس کو میں اسی کے پاس سے لے کر آیا تھا. تو جب میرے اس تاجر دوست نے وہ تھیلی دیکھی تو پہچان گیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ جو رقم تم مجھ سے لے کر آئے ہو وہ کہاں ہے. میں نے اسے تمام واقعہ بتایا. وہ کہنے لگا اتفاق سے وہی سید زادہ میرا بھی دوست ہے, میرے پاس صرف یہی 1200 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے, آپ نے اس سید زادے کو دے دیے, اس سید زادے نے مجھے دے دیے. اس طرح ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے, دوسرے کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر رہا ہے. ہمارے اس واقعے کی کسی طرح خبر حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی. اس نے فوراً اپنا قاصد کے ہاتھ پیغام دیا کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا اور مجھے آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ چل سکا. اب میں آپ کے لیے, آپ کے دوست کے لیے اور سید زادی کے لیے 2000 اور آپ کی عظیم و سعادت مند بیوی کے لیے 4000 دینار, کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ غنی افضل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیکر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, محبت مسلم کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اس کی تعریف علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بندے سے صرف اس لیے محبت کرنا کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے, اس میں دنیاوی غرض ریا نہ ہو. اس محبت میں ماں باپ, اولاد, اہل قرابت, مسلمانوں سے محبت سب ہی داخل ہیں جبکہ رضائے الہی کے لیے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر, اور آپس میں پھٹ نہ جانا, فرقوں میں بٹ نہ جانا, اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب تم میں بیر تھا, دشمنی تھی, اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ والی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اخوانہ یعنی بھائی ہونے سے مراد الفت و محبت قائم ہونا ہے. تو ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد سنیے کہ محبت رکھنے والوں کو, یعنی جن کا یہ بیان ہو رہا ہے, آپس میں جو محبت قائم رکھتے ہیں, اس محبت رکھنے والوں کو انعام کیا دیا جائے گا؟ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں, آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. اور ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, رضا الہی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا, یہ افضل ترین نیکی اور اچھی عادت ہے. البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں جن کی رعایت کرنے میں دوستی رکھنے والے اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. نیز ان شرائط کی رعایت کرنے سے بھائی چارہ، کدورتوں کی آمیزش اور شیطانی وسوسوں سے یہ بچا رہتا ہے. کیونکہ فی زمانہ اس معاملے میں ہم غور کر لیں کہ محبتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے یا ہمارا اس میں مقصود کچھ اور ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں ہمارا جو انداز ہے یہ بڑا مختلف ہے. تو ان شرائط کی رعایت کرنے سے بھائی چارہ، کدورتوں کی آمیزش اور شیطانی وسوسوں سے پاک و صاف رہتا ہے، جبکہ اس کے سبب انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ان پر محافظت کرنے سے اسے بلند اور اعلیٰ درجات حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا یہ بہترین نیکی ہے، اور ایسی نیکی اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ ایک شخص اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے دوسری بستی کی طرف چلا تو اللہ عز و جل نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا. جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کیا تجھ پر اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے. تو اللہ ہماری نیتوں کو درستگی عطا فرمائے، کیونکہ یہ تعلق جو ہے اس کا یہ ہے نیتوں سے، کہ بسا اوقات جو ہے وہ نیتوں میں بڑا فساد یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم رشتے قائم کرتے ہیں اور رشتے یہ سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، لیکن جن سے ہمارا تعلق ہو، دوستی ہو، تو اس کا ایک الگ لحاظ ہوتا ہے. کہ ہم نے جیسے شروع میں ایک واقعہ سنا کہ ایک اچھا دوست کیسا ہوتا ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوستی اچھے اعمال و تعلقات کی بنا پر ہو یا برے کاموں کے حوالے سے، البتہ اسے اہمیت دی جاتی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دوستی وہی ہے جو اچھائی پر مبنی ہو. وہی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، نیکی ہے یا برائی ہے. معاذ اللہ کسی سے اگر تعلقات اس لیے قائم کیے جا رہے ہیں کہ دل میں فتور ہے، برائی ہے، تو پھر ہمیں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو یاد رکھیے کہ بحیثیت مسلمان ہماری دوستی اور ناطا صرف اسی سے ہونا چاہیے جو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ پہنچائے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں اس کے نظارے ملتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے، اس میں رنگ، نسل، زبان، ان چیزوں سے بالکل یوں سمجھنے کے تعلق نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کورس اگر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہو رہا ہے تو جناب کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہے، تو کوئی سری لنکا سے ہے، پاکستان کے مختلف شہروں سے، تو کوئی کشمیر سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی سندھ سے ہے. تو یوں لگتا ہے جیسے ہو سگے بھائی فیضان مدینہ میں. تو یہ الحمدللہ ایک اس کا اچھا مظاہرہ ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا، وہ مدنی مقصد کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. ان اصلاح کی کوششوں میں ہی ہمیں ان کو نماز کی طرف بلانا ہے، ان کو قرآن کی تلاوت کی طرف بلانا ہے، ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی طرف بلانا ہے، تاکہ یہ گناہوں سے باز رہ کر نیکیوں بھری، سنتوں بھری زندگی گزارے. اور یوں ایک فرد کی اگر اصلاح ہوتی ہے، تو اس کی کوشش سے دوسرے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی کوششوں سے ان کے گھرانے کی اصلاح ہوتی ہے، ان گھرانوں کی اصلاح کی کوشش سے ان کے محلوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور یوں معاشرے میں بہت بڑا چینج الحمدللہ نظر آتا ہے. اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی ایک نیکیوں بھرا ماحول یہ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. تو بعض اوقات ہماری جو صحبتیں ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جب کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں دین کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے. بد مذہبوں کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں. تو بد مذہب و بے دین سے دوستی یہ ہمیں نہیں کرنی، ان سے تعلق قائم نہیں کرنا، ان سے دور رہنا ہے، تاکہ ہم گمراہی اور بے دینی اور فتنوں سے یہ محفوظ رہ سکیں. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دوستی تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ صرف ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا نام نہیں. جیسے اگر اس قسم کے موضوعات پر بیان ہوتے ہیں تو ہم عموماً اپنی دوستی کا جو معیار ہے وہ اسی سے قائم رکھتے ہیں کہ یار اس سے میں نے 2000 روپے مانگے، 5000 روپے مانگے، اس نے تو دیے نہیں، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا تعلق ہے. تو بھائی آپ نے جن سے مانگے ہیں کیا اس کے جیب میں بھی موجود ہیں؟ آپ نے یہ کیسے پتا چلا لیا؟ جیسے ابھی ہم نے واقعہ سنا، یہ تو کمال درجے کا اشارہ تھا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، کسی سے ادھار عید گزارنے کے لیے رقم مانگی ہے اور وہ ادھار رقم لے کر رکھی ہے کہ جب عید قریب ہوگی تو ہم اس سے اپنی اچھی عید گزاریں گے. دوسرے دوست آ گئے تو وہ دوست نے اپنا معاملہ چھوڑ دیا کہ دوست کی مدد ہو جائے، تو ان کی مدد کی. جس سے اس نے لیے تھے وہ بھی تنگ دست تھا، اس کے پاس بھی کوئی خاص رقم نہیں تھی، لیکن چونکہ تعلق قائم تھا لہذا اس کی مدد کی. تو یہ تینوں نے آپس میں ایک دوسرے پر اشارہ کیا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مالی طور پر اگرچہ یہ بھی ایک ضرورت ہے، مگر دینی طور پر بھی تو دیکھا جائے نا، دینی طور پر بھی تو ہمارا جس سے تعلق ہے، جن سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز نہیں پڑھتے. اب یہ کیسی محبت ہے کہ اگر ایک ہمارا وہی دوست اگر اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو ہم اپنی جان لڑا دیں گے اس کی جان بچانے کے لیے. اگر کہیں کوئی ایسا دوست سمندر میں نہر میں ڈوب رہا ہو اور دوسرا دوست اس کو کہیں سے دیکھتا ہے کہ میرا دوست ڈوب رہا ہے تو اس کی محبت میں وہ چھلانگ لگا دیتا ہے. اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچانے والا ڈوب جاتا ہے، جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن جو بچانے والا جو کودا وہ اس کی محبت میں کودتا ہے نا کہ کسی طرح میرے اس دوست کی جان بچ جائے. تو آج اگر ہم اپنے اس دوست کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤں پہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز نہ پڑھنے کے سبب اس کو قبر میں عذاب کا سامنا ہوگا، آخر میری وہ دوستی، میری وہ محبت اس بارے میں جوش کیوں نہیں مارتی کہ میں اس کو نمازی بناؤں؟ میری ماں نماز نہیں پڑھتی، میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، میں ان سے محبت بہت کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ان والدین کو نمازی بنانے کے لیے آخر وہ کون سا انداز اختیار کیا؟ میں اپنے بہن بھائیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے. میں اپنی اولاد کے لیے سارا دن رات اپنی کوششوں سے ان کے لیے کماتا ہوں کہ جناب میری اولاد جو ہے ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، گھر بار کے معاملات اچھے ہو جائیں، لیکن یہی اولاد یہی گھر والے نماز نہیں پڑھتے. تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں ان کو نمازی بنانے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ اور وہی بات کہ اگر میں اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم یافتہ بنانے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں، ہر قسم کی آسائشیں استعمال کر رہا ہوں، شہر کے سب سے بہترین اسکول کا میں چوائس کر رہا ہوں کہ جناب میرا بیٹا اس اچھے اسکول میں داخلہ لے گا تو ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان بن کر ابھرے گا، اس کے اندر صلاحیتیں ابھریں گی، مگر معذرت کے ساتھ آپ کی اولاد کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ آپ نے کیسی پڑھائی لکھائی کرائی ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد جب آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آئے گی، آپ بتائیں وہ کیا پڑھے گی؟ آپ نے تو اس کو پڑھنا نہیں سکھایا، اس سال ثواب کا طریقہ آپ نے نہیں سکھایا. آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی اولاد آپ کے جنازے پر کھڑی ہوگی، آپ سوچئے کیا آپ کی اولاد کو نماز جنازہ ادا کرنا آتی ہے؟ کون سی دعا پڑے گی؟ بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ کا بیٹا یہ کہہ کر جنازے سے الگ ہو جائے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یا بیٹا خود اس وقت سوچے کہ جس باپ نے رات دن کوششوں سے آپ کو اتنا بہترین مکان بنا کر دیا، آپ کی آسائشوں کے لیے اتنے بہترین سواریوں کا انتظام کر کے دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو اے ٹی ایم کارڈ دے دیا کہ بیٹا جب بھی آپ کو خرچ کرنا ہو آپ بالکل آسائش کس طرح زندگی گزارے، آپ کو بالکل فری سٹائل دیا، لیکن آپ سوچے آپ کے اپنے ان والدین کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کیا؟ آپ تو کچھ بھی، کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو میں اپنے والدین، مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے پیش کر سکوں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس بات پر راضی کرنا پڑے گا کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں تو تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو کسی انداز سے، دیکھیں ڈنڈا اٹھا کر مار دھاڑ کر کے ہم نمازی نہیں بنا سکیں گے، مار دھاڑ کر کے ان کو سنتوں پر عمل نہیں کرا سکیں گے، ان کو اچھا ماحول دینا پڑے گا. جیسے بعض اسلام بھائی مدنی چرن کے ناظرین بھی غور کرے کہ بچوں کی بے عملی دیکھ کر وہ بڑے کڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھتے. تو یہ شور شرابے کرنے سے نمازی نہیں بنتے. ایسا ماحول دیں، دعوت اسلامی کے الحمدللہ کم و بیش 550 ہفتہ واری اجتماعات صرف پاکستان میں ہوتے ہیں، دنیا بھر میں اس کے علاوہ ہیں. آپ معلوم کریں آپ کے شہر میں ہفتہ وار اجتماعات کہاں ہوتے ہیں، وہاں لے کر آئیں ان کو، عاشقان رسول کی صحبت میں بٹھائیں. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر آپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں ساتھ، جو سمجھدار آپ کے بیٹے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. عاشقان رسول کی صحبت اختیار ہوگی تو وہ نمازوں کی طرف آئیں گے. آپ کہیں گے جناب پھر گھر کی عورتوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات بدھ کے دن آپ کے علاقوں میں ہوتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں. مدرسۃ المدینہ قائم کیے جا رہے ہیں، لیل بنین جس میں مدنی منے پڑھتے ہیں، لیل بنات جس میں مدنی منیاں پڑھتی ہیں، بالغات کے مدرسے الگ لگائے جاتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے، ان کو ضروری شریعت کے مسائل سکھائے جائے. اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں بظاہر ایسی صورت نہیں ہے، ایسے ملک میں رہتے ہیں، دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن قائم کیے، ان کے ذریعے کورسز کا اہتمام کرایا ہے. آپ بتائیں آپ کو مختلف ذرائع فراہم کیے دعوت اسلامی نے تاکہ ہم اصلاح امت کا ایک بہترین کام کر سکیں. اور جن سے ہماری محبتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں، میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کی قبریں بھی روشن ہو جائیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر کسی کو اس بات کی فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ ہر ایک کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. ارے وہ سوچ کب پیدا ہوگی جب یہ سوچ بنے کہ بچے کے مرنے کے بعد بچے کا کیا ہوگا. یہ اگر دنیا سے میرے سے پہلے چلا گیا، اس کا قبر میں کیا بنے گا؟ یہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ اگر آج کیلکولیشن کریں اپنے اعمال کی، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میرا حساب میرے ہی ہاتھ میں دیا جائے، میری اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ میں جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا؟ تو ہماری جن سے محبتیں ہیں ان کو نیکی کے راستے پر چلانا، ان کو نیکی کے راستے پہ چلانا. اس میں زچ نہ ہو، گھبرائیں نہیں، کوشش جاری رکھیں، پیار محبت سے فیضان سنت کا درس دیں گھر میں. صرف مدنی چینل چلے ایسا کوئی اہتمام کریں، پھر دیکھیں کیسی تبدیلی آئے گی آپ کے گھر میں، کیسے آپس میں محبتیں بڑھیں گی. آپ کہیں گے جناب دوستوں کا گروپ ہے، اب کیا کریں، ان میں اصلاح کیسا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں، دوستوں کو جمع کریں، وی سی ڈی اجتماع کر لیں، اس میں وی سی ڈی اجتماع کریں، بیان سنائیں. جی ہاں، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، ان کی دوستیاں میں چلاؤں گا اور میں خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی اصلاح کروں گا، تو بسا اوقات ایسے برے دوستوں کے درمیان بیٹھنے اٹھنے والا یہ خود بھی نیکیوں پر ثابت قدم رہتا نہیں ہے، بہت جلدی وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں. تو صرف اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے یا لین دین کے معاملات کا تعلق نہیں ہے دوستیوں سے، اس میں بہت ساری وسعت ہے. اور بلکہ کسی نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی خاتون نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضور میرے بچے جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے بچے فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھے. تو ان بزرگ نے فرمایا, اے خاتون, اگر تیرے گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے اور تو اپنے بچوں کو اٹھائے اور وہ نہ اٹھیں تو کیا خیال ہے تو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کہ کیا کروں, اٹھتے نہیں ہیں. کہا, نہیں حضرت, میں تو اپنی جان لڑا دوں گی, ان کو کسی نہ کسی طرح اٹھا کر اس آگ سے بچاؤں گی. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جس دن یہ سوچ بنے گی کہ میری اولاد اگر آج نمازیں جان بوجھ کر قضا کرے گی تو کہیں ایسا نہ ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے, تو جس دن یہ سوچ بنے گی تم اپنے بچوں کو فجر کے لیے اٹھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی. کوئی ایسا ماحول بنائے کہ جس میں ہمارے بچے نمازوں کی طرف آئیں, تلاوت قرآن کی طرف آئیں, نیکیوں کی طرف آئیں. تو بہرحال اچھے صحبت یہ انسان کو اچھا بناتی ہے. دوستوں کے انتخاب میں جن سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے, بزرگوں کے فرامین اور جو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اس کو لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے. چنانچہ امام زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہما نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحت فرمائی کہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا. نمبر ایک, فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا, کیونکہ وہ تجھے ایک یا ایک سے کم لقمے کے بدلے بیچ دے گا, لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا. نمبر دو, بخیل کنجوس کی صحبت میں نہ بیٹھنا, کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت حاجت و ضرورت ہوگی. نمبر تین, جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا, کیونکہ وہ شراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا, یعنی دھوکہ دے گا. نمبر چار, احمق یعنی بے وقوف کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا, کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا. نمبر پانچ, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا, کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں تین مقامات پر اسے ملعون پایا ہے, یعنی ایسے پر لعنت کی گئی ہے. تو ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر وہ جھوٹ بولتے, دھوکہ دیتے نظر آتے تو مطلب ہمیں اچھے لگتے, ہم ان کے انداز سے مزہ آتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کسی کی تعریف سنی کہ جناب وہ بہت ہی علمی شخصیت ہے اور اسی طرح کے ان کے کمالات ہیں. تو بزرگ جو ہے وہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے, وہاں دیکھا تو پتا چلا کہ ان کا گھوڑا بھاگ گیا ہے اور وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کھیتوں کی طرف گئے ہوئے ہیں, تو وہ بھی پیچھے چل دیے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو تھا وہ اپنی جھولی کو پھیلائے گھوڑے کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا, جو نا آ آ آ جیسے دکھاتے ہیں کچھ. تو جب آپ قریب گئے تو دیکھا جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ جیسے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ دکھا رہے تھے کہ بھائی اس میں کچھ ہے, تو آ قریب تو کھائے گا, تو اس کا پکڑ لوں گا میں. تو بزرگ نے بغیر ملاقات کیے واپس آ گئے کہ جو جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھے کب باز آئے گا, مجھے بھی دھوکہ دے گا. تو یہ ان کی سوچیں ہوتی تھی, یہ ان کی سوچیں ہوتی تھی کہ یہ اس طرح چیک کرتے تھے. اور ہم نے اگر کسی کے ساتھ بیٹھے اور کسی نے کہا چلو ہوٹل چلتے ہیں, دیکھو میں کیسا بیوقوف بناتا ہوں, کیسا بیوقوف بناتا ہوں کہ تم بھی نکل جاؤ گے بغیر پیسے دیے, میں بھی نکل جاؤں گا. اب ہم ایسوں کے ساتھ ہوٹل گئے اور اس نے کچھ ایسا گھمایا اس ہوٹل والے کو کہ جناب بغیر پیسے دیے جو وہ آگے پیچھے ہو گئے. ہم نے کہا یار کیا دماغ ہے اس کا, یار کیا بیوقوف بنایا اس نے. تو بھائی اس نے آج اس کو بیوقوف بنایا, کل تم کو بیوقوف بنائے گا. کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں اس طرح کے جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں, یہ مطلب ان کی عادتیں ہوتی ہیں. اور ایسے واقعات میں نے سنے, ذاتی طور پر ایسوں سے ملا بھی ہوں کہ جن کو دوستوں نے معاذ اللہ ان سے دوستی کیوں کی کہ جناب ان کی بہن سے اس کا تعلق تھا, یعنی وہ تعلق بڑھانے کے لیے کہ اس نوجوان لڑکے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, اصل میں دوستی تو کی اس لیے کی تھی کہ اس کے ذریعے اس کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا. وہ گھر میں کیوں آتا تھا؟ تاکہ اس کی بہن سے تعلق قائم ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ وہ انداز ہے جو بظاہر ہمیں بھی نظر آتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا بیوقوف بناتا ہے, بڑا ہوشیار ہے, بڑا چالاک ہے, لیکن یہ چالاکی آپ کے ساتھ بھی دکھائے گا, یہ دھوکہ آپ کو بھی دے گا. اسی طرح بے وقوف پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے چل جائے گا. تو اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا, ایک شخص جو تھا وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک ریچھ کو دیکھا اس نے, اس شخص نے, کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چوبا ہوا ہے اور تکلیف سے وہ چلا رہا ہے, بڑی تکلیف میں تھا. اس شخص کو اس ریچھ پر بڑا رحم آیا اور بڑی کوششوں سے اس نے اس کا وہ جو کانٹا تھا وہ نکال دیا. اب جیسے ہی کانٹا نکلا وہ ریچھ بڑا پرسکون ہو گیا اور بڑے محبت بھرے انداز سے اپنے اس دوست کو دیکھنے لگا کہ اس نے کتنی مہربانی کی ہے. اب اس شخص نے کچھ اور اس کے پاؤں واؤں کی مالش والش کی, جب وہ سیٹ ہو گیا تھا اب یہ شخص آگے بڑھا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو ریچھ پیچھے پیچھے آنے لگا. اب وہ جہاں جاتا وہ ریچھ پیچھے پیچھے, یعنی ریچھ اس کا شکر گزار بن گیا کہ تو نے میرے پر مہربانی کی, اب میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. اب اس شخص کا بھی سینہ چوڑا ہو گیا کہ اچھا بڑا جانور اس کے ساتھ چل رہا ہے, وہ بھی جہاں جاتا یہ ساتھ ہوتا, جہاں لیٹتا تو یہ بھی لیٹ جاتا اس کے ساتھ ہی. ایک مرتبہ یہ شخص آرام کر رہا تھا کہیں اور ریچھ بھی ساتھ بیٹھا آرام کر رہا تھا, تو اچانک ریچھ کی نظر پڑی کہ ایک مکھی جو تھی وہ اس کے سوئے ہوئے دوست کو تنگ کر رہی تھی, بار بار اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی اور وہ نیند کی حالت میں اس کو اڑاتا, پھر بیٹھ جاتی پھر اڑاتا. اب ریچھ اس شخص کے قریب آیا اور ریچھ نے اس مکھی کو اڑایا, مکھی مکھی ہوتی ہے, وہ پھر آ کر بیٹھ گئی. ریچھ نے پھر اڑایا اس کو, پھر آ گئی. اب ریچھ کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ میرے دوست کو سونے نہیں دے رہی, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ایک پتھر اٹھا کے لایا کہ اب کے بار بیٹھے گی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. وہ جیسے اس کی ناک پر بیٹھی وہ ریچھ نے پتھر اٹھا کر زور سے پھینکا اس مکھی پر, وہ مکھی کو پتھر کیا لگنا تھا, مکھی تو پھر کر کے اڑ گئی, اس کے دوست کا کام پورا ہو گیا. تو یہ ہے احمق کی مثال, کہ یہ اگر اس بیوقوف سے دوستیاں کی نتیجہ کیا ہوگا, وہ فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا. تو اچھے سچے اور با وفا دوست یہ اپنائے جائیں. سچا دوست کون ہے؟ یہ بھروسہ مند ہوتا ہے, وفادار اور رازدار ہوتا ہے. اور ایسا بھی بعض ہاں دیکھا ہے کہ دوست کو راز تو پتا ہے, کسی معاملے سے اگر تعلق ختم ہو گیا نا تو پھر تو ایسی فائلیں کھلتی ہیں کہ اللہ اکبر, جو بتایا تھا وہ تو سر عام چوپڑا لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کیسا تھا, یہ میں بتاتا ہوں کیسا تھا. تو یہ بھی وسو اچھے نہیں ہے. اور خاص کر اس ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں منگنیاں ہوتی ہیں, جہاں شادیاں ہوتی ہیں اور کسی سبب سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں, تو اب یہ تعلق جو ہے نا وہ بڑا خراب کیا جاتا ہے. لڑکا ہر صورت سے اس بات کو منوانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ لڑکی اور اس کے گھر والے اچھے نہیں تھے, ان کی برائیاں کرتا ہے. لڑکی والے اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ بس اب لڑکے کو ڈیمیج کرنا ہے, اس کی ماں کو ڈیمیج کرنا ہے, اس کی بہنوں کو ڈیمیج کرنا ہے, اس پورے گھرانے کو ڈیمیج کرنا ہے کہ ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں جب ہی ہم نے تعلقات چھوڑے. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے. اور بزرگوں کا سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز تھا. ایک بزرگ کی شادی ہوئی کسی عورت سے, اب وہ عورت کوئی تیز مزاج تھی اور گھر میں کچھ نا اتفاقی کے معاملات بڑھ رہے تھے, تو ان بزرگ کو کے دوست کو پتا چلا. وہ دوست نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے, سنا آج کل گھر میں کوئی ٹینشن ہے؟ تو ان بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ گھر کی بات ہے میں آپ کو کیا بتاؤں, گھر کی بات ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. انہوں نے کچھ اظہار نہیں کیا. آخر بات بڑھتے بڑھتے طلاق ہو گئی. وہ دوست دوبارہ ملنے آئے اور کہا کہ سنا ہے طلاق ہو گئی, کیا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ فرمانے لگی اب تو وہ عورت پرائی ہو گئی, اس کی کیا بات کروں, عورت ہی پرائی ہو گئی میں کیا بات کروں. کتنا خوبصورت انداز ہے. تو جو راز ہوتے ہیں نا ان کے بھی اپنے تقاضے. اگر وفا ہے, محبتیں ہیں اور آج ہمارا کسی سبب سے تعلق قائم ہو گیا, اب کسی طرح نفس شیطان نے کوئی شرارت کی, ہمارا تعلق ختم ہو گیا, کتنی بری بات ہے. کیا ہم کسی کے راز ظاہر کر دیں اس کو رسوا کرنے کے در پہ ہو جائے. تو سچا اور با وفا دوست کون؟ جو وفادار ہے, رازدار ہے, بھروسہ جس پر کیا جاتا ہے, غموں میں شریک ہونے والا ہے, اسی طرح خوشیوں میں یاد رکھنے والا ہوتا ہے, خوشیوں میں یاد رکھنے والا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ اگر ہم نے سنا کہ بھائی خوشیوں میں یاد رکھنے والا ہوتا ہے تو فوراً رہن جائے گا, یار کیا خوشیوں میں, اس کے بیٹی کی شادی ہوئی بلایا نہیں مجھے. غم میں شریک ہوتا ہے, خوشیوں میں میرے یہاں گھر میں تقریب تھی, میں نے اپنی شادی کی دعوت رکھی تھی اور سب نے ساتھ جانا تھا, یہ نہیں آیا. بلکہ نگران شورا نے تربیتی اجتماع میں ایک واقعہ سنایا کہ چند دوست آپس میں, بڑی اچھی گیدرنگ تھی ان کی, ایک دوست کی شادی ہوئی. شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کوئی پکنک کا پروگرام بنایا, آپس میں ایک جگہ جمع ہونے کا پروگرام بنا. اس دوست کو, ایک دوست کو لینے جانا تھا جس کے پاس کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا تھا. اب صبح صبح جیسے ہی وہ دوست اس کے گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دوست باہر نکلا تو کہنے کا, یار دیر ہو گئی ہے جلدی چلے. اس دوست نے کہا کہ یار بات دراصل یہ کہ میں ابھی آ نہیں سکتا ہوں. اب جیسے اس نے یہ کہا نا تو اس دوست کا تو ہے نا جیسے رنگ اڑ گیا. کہا کہ بھائی سارے دوست وہاں تیار ہیں اور تمہارے گھر میں تو سارا کھانے پینے کا سامان موجود ہے, تم اس وقت بنا کر رہے ہو, رات تک تو ہم سب نے تیاریاں کی ہیں. کہا کہ بس یار میں آ نہیں سکتا ہوں اور کھانے پینے کا سامان جو ہے نا وہ یہاں میں نے گاڑی میں رکھا ہوا ہے, یہ تم لیتے چلے جاؤ. اس نے بڑے بے رخے انداز سے اس کو منع کیا. اب اس دوست کو بہت غصہ آیا اور خیر سامان لے کر چلا, اور آئندہ اس نے ذہن بنا لیا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا, اسے تعلق ختم کر دیا. چند سال کے بعد کسی جگہ پر اس کی ملاقات ہوئی, جیسے اس نے اس کو دیکھا اس نے چہرہ موڑ لیا کہ میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا. وہ دوست اس کے قریب آیا اور اس سے آگے بڑھ کر اسے گلے ملا. اس نے کہا نہیں نہیں مجھ سے بات نہیں کرو. کہا اب تک ناراض ہو؟ کہا ہاں تم نے کام ہی ایسا کیا, میری خوشی کا موقع تھا اور تم نے اسی طرح مجھے منع کر دیا. تمہیں منع کرنا تھا پہلے کر دیتے, اتنی تیاریاں ہماری ہوئی تھی, یہ کر کے اس نے دکھڑے سنائے. تو اس نے کہا مجھ سے سنو گے نہیں, مجھ سے سنو گے نہیں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا. کہا کیا مسئلہ تھا, تم نے کچھ بتایا تھوڑی ہے. کہا اصل بات یہ ہے کہ میں تیاری کر کے پہنچا تو تھا گھر رات میں, میرے چھوٹا جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, گھر والے اسپتال لے کر گئے تھے, میں بھی اسپتال بھاگا. لیکن جس وقت تم آئے نا, بس تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں فون پر اطلاع ملی تھی کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اب میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میں اس وقت تمہیں یہ خبر دے دیتا کہ میرے بچے کا انتقال ہوا ہے تو شاید تم اپنا سارا پروگرام کینسل کر دیتے, تمہاری خوشیاں یہ ماند پڑ جاتی. تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں تاکہ آپ لوگ اپنی خوشیاں منا لیں, اور یہ دکھ تو تھا ہی میرے ساتھ تو میں نے یوں اپنا دکھ بنا لیا. اب جیسے اس دوست نے یہ باتیں سنی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو کہا بس بتایا اس لیے نہیں کہ تاکہ تمہاری محبت, تمہاری خوشیاں جو ہے کم نہ پڑے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھے دوست وہی ہیں جو ہمیں خوشیوں میں شریک ہوں, غم میں شریک ہوں. لیکن اگر کسی سبب سے وہ نہ ہو تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی تھی کہ نہیں آئے. اسی طرح کسی معاملے میں مفید مشورہ دینے والا یہ اچھا اور با وفا دوست ہوتا ہے, غلط قدم اٹھانے سے روکنے والا ہوتا ہے. یہ معاشرے میں, اس پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت کمی ہے کہ آج نیکیوں کی طرف مائل کرنے والے اور گناہوں سے روکنے والے دوست یہ بہت کم ہیں. دنیاوی غرض, دنیاوی مقاصد ہوں تو سب ساتھ چلتے ہیں, لیکن جہاں کسی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنا کم کر دیا تو ایک دم دوستی کم ہو جاتی ہے. تو ہماری دوستی تو کھانے پینے کے لیے ہوئی. بہرحال خود غرضی سے پاک ہوتا ہے, ضرورت کے وقت ساتھ دینے والا ہوتا ہے, غلطیوں پر معاف کرنے والا اور اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والا ہوتا ہے. اچھا دوست اپنے دوست کو برائی و گناہ میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے نیکیوں کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور اپنے دوست کی غیر موجودگی میں اس کی عزت نہ اچھالے. ایسا نہ ہو کہ ساتھ بیٹھے ہیں تو گپ شپ ہو رہی ہے اور جیسے ہی وہ دوست اٹھ کر گیا تو دو آپس میں باتیں کر رہے, یار समर के बाद करना, पेट का बड़ा हल्का है ये है। अरे यार अभी तो सात खाना खाया है यार, देखा कैसा पेटू है यार, हमने एक रोटी खाई है तीन रोटियां खा गया है, ऐसा खाना भी ना, ये सब क्या है। ये सब चेक करना चाहिए कि हमारे ऐसा ना हो कि हम जाहिरन कुछ है और हमारे पीछे दिलों में कुछ और है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।